جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر فرحت اللہ بابر نے مطالبہ کیا.
پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید, میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے صاحب. آج ہم پروگرام کا آغاز کریں گے پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں اپوزیشن کی پیپلز پارٹی کے ایک سینٹر کے اس مطالبے کے حوالے سے کہ پاکستان سے جوہری مواد کے پھیلاؤ اور باہر بھیجے جانے کے معاملے کی, جس میں اس وقت کے ایٹمی پروگرام کے بانی ڈاکٹر عبد القادر خان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا, مزید انکوائری ہونی چاہیے. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تھی ناصر محمود کی ایک مختصر سی رپورٹ ہے, وہ پیش خدمت ہے, جس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
حزب مخالف کی بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر فرحت اللہ بابر نے مطالبہ کیا ہے کہ سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے دور حکومت میں مبینہ طور پر ملک سے جوہری ٹیکنالوجی کی غیر قانونی طریقے سے دیگر ممالک کو منتقلی کی مفصل تحقیقات کی جائیں. جمعے کو ایوان بالا میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مشرف اپنی کتاب میں تسلیم کر چکے ہیں کہ کئی ٹن جوہری مواد اور نمونے تین ملکوں ایران, لیبیا اور شمالی کوریا کو غیر قانونی طریقے سے منتقل کیے گئے, اور سینیٹر کے بقول اس بابت صرف ایک ہی شخص ڈاکٹر عبد القدیر خان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا. سینیٹر بابر کا کہنا تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی فرد واحد اپنے طور پر اتنے حساس آلات اور مواد کسی دوسرے ملک منتقل کر سکے, لہٰذا اس معاملے کی تحقیقات کیا جانا ضروری ہے. پاکستان کو اس کے جوہری پروگرام سے متعلق مغرب کی طرف سے ہمیشہ سے ہی دباؤ کا سامنا رہا ہے, اور گزشتہ دہائی میں جب یہ بات سامنے آئی کہ ان تین ملکوں نے پاکستان کے جوہری پروگرام سے استفادہ کیا تو اس دباؤ میں مزید اضافہ ہو گیا. اس پر پاکستان کے جوہری پروگرام کے خالق تصور کیے جانے والے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا, جنہوں نے 2004 میں ٹی وی پر آ کر اس عمل کا اعتراف کرتے ہوئے قوم سے معذرت کی تھی, لیکن بعد ازاں ان کی طرف سے ایسے بیانات بھی سامنے آئے کہ یہ اعترافی بیان انہوں نے دباؤ کے تحت دیا تھا. جوہری سائنس کے ماہر ڈاکٹر پروفیسر پرویز ہود بھائی کہتے ہیں کہ یہ بالکل درست ہے کہ جوہری مواد کی منتقلی کی ذمہ داری کسی ایک شخص پر نہیں ڈالی جا سکتی, اور اس معاملے کی تحقیقات کر کے تمام عناصر کو سامنے لایا جانا چاہیے.
اور اس وقت ہمارے ساتھ تو ممتاز تجزیہ کار جناب سلمان عابد صاحب موجود ہیں پاکستان سے. سلمان عابد صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کا اب اتنے برسوں کے بعد یہ مطالبہ کہ اس معاملے کی دوبارہ تحقیقات کی جائے, اور انہوں نے خاص طور پر جنرل پرویز مشرف کی کتاب ان دا لائن آف فائر کا حوالہ دیا ہے کہ اس میں بہت زیادہ انہوں نے جو بتایا ہے کہ بڑی تعداد میں بڑی مقدار میں یہ مواد باہر گیا اور تین ملکوں میں گیا, لیبیا, ایران اور نارتھ کوریا, کیا واقعی یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کی دوبارہ تحقیقات شروع کی جائے؟
دیکھیے رافی صاحب, پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں مردے گھوڑے جو ہیں وہ کھاڑے جاتے ہیں, اور عمومی طور پہ جو رائٹ ٹائمنگ ہوتی ہے اس وقت وہ بات نہیں کی جاتی, اور ایک خاص وقت گزرنے کے بعد جب ہم پرانی چیزوں کو باہر نکالتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارا تعصب بھی ہوتا ہے, ہماری سیاست بھی ہوتی ہے, اور ہم کسی کی حمایت اور مخالفت کے اندر بہت آگے تک جاتے ہیں. جیسے آپ کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ دیکھیے اگر یہ معاملہ مثال کے طور پہ مان بھی لیا جائے تو کسی فرد واحد کی بنیاد کے اوپر تو نہیں ہوگا. پاکستان ایک ریاست ہے اور ایک ذمہ دار ریاست ہے, اور ریاست کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ایک ذمہ داری کے ساتھ مختلف فریقین کے درمیان مشاورت کے ساتھ ہوتے ہیں. تو جب آپ یہ کام کریں گے تو اس میں کئی فریقین سامنے آئیں گے, لیکن کیا پاکستان کے اندر یہ صلاحیت اس طرح سے ہے کہ ہم اتنے بڑے فیصلے کو جو ہے نا اس کی تحقیقات کے لیے جانا چاہتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ ایبٹ آباد کمیشن کی جو رپورٹ تو آنی تھی وہ بھی ہم نے دبا دی, اس میں بہت سے معاملات ایسے تھے جو ساس نوعیت کے تھے جس کو ہم نے منظر عام پہ نہیں لایا, اور اب یہ معاملہ جو خاص طور پہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ہے, اور اس میں خاص طور پہ دنیا کے اندر جو حساسیت ہمارے بارے میں پائی جاتی ہے, اس روشنی میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی ایسی سچویشن ہے جہاں آپ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں جا کے دوبارہ کوئی اس کو انویسٹیگیٹ کر سکیں گے, اس پہ کوئی کمیشن بنا سکیں گے, اس کی کوئی جوائنٹ انٹروگیشن کر سکیں گے. اس سے پہلے بھی ہم نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں اس طرح کی چیزیں, ان کے کوئی نتیجے نہیں نکل سکے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ دیکھیے پاکستان کی سیاست کو اور پاکستان کے سیاستدانوں کو آگے کی طرف چیزوں کو دیکھنا چاہیے. یہ جو ہم بار بار ماضی کی طرف کویت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ماضی میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں, عمومی طور پہ ماضی میں جھانکا ضرور جانا چاہیے, ماضی کی طرف دیکھ کر مستقبل کی نقشہ بندی کرنی چاہیے, لیکن ہمارا المیہ یہ کہ ہم بہت زیادہ پاسٹ کے اندر کھیلنے کے عادی ہو جاتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ چیزیں نہیں ہوں گی تو آگے بڑھا نہیں جا سکے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی انویسٹیگیشن سے مسائل ہی پیدا ہو سکیں گے, کوئی ریزولوشن کی طرف آپ نہیں جا سکیں گے. تو اس لیے فرحت اللہ بابر صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ ایک سیاسی اسکورنگ تو ہو سکتی ہے. اور جو اپنے آپ نے بات کی جنرل مشرف کی کتاب میں, جنرل مشرف کی کتاب میں اور بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جس کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے بہت سی باتوں کے بارے حوالے سے, معاملات کے حوالے سے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس پہ ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ پیپلز پارٹی کا کوئی موقف ہے. فرحت اللہ بابر کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی نے ایز پارٹی جو ہے اپنا یہ کوئی موقف پیش کیا ہو.
اچھا, دوسرے میں یہ آپ سے ایک اور سوال میرا اسی سلسلے میں, ایک ضمنی سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ بات تو واقعی جسٹیفائی نہیں ہے ان کی کہ چونکہ ایک آدمی کو اس میں اسکیپ گوٹ بنایا گیا بقول ان کے, تو کم سے کم یہ فیکٹ تو سامنے آنے چاہیے کہ کون کون اور کس کس سطح پر انوالو تھا, اس میں کیا قباحت ہے؟
نہیں, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. اگر آپ اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ سارا ملبہ جو ہم نے جب جنرل ڈاکٹر عبد القدیر خان کے اوپر ڈالا تھا تو باقی کردار بھی سامنے آنے چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے حساسیت کے معاملے میں شاید ہماری ریاست جو ہے وہ نہیں چاہے گی کہ سارے فریقین کو سامنے لایا جائے اور اس پورے باب کو کھولا جائے, کیونکہ ریاست کے اندر خاص طور پر سیکورٹی کے حوالے سے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جنہیں پس پردہ رکھا جاتا ہے, انہیں منظر عام پہ اس طرح سے نہیں لایا جاتا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا منظر چیزیں جو ہیں وہ اصولی موقف کے طور پر انٹلیکچولی تو بات ہو سکتی ہے, لیکن پریگمیٹک سچویشن کے اندر دیکھیے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو پس پردہ ہی رہیں گے. اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہوگا, پاکستان میں اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جو آج تک سامنے نہیں آ سکے, وہ پس پردہ ہی رہ گئے.
لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, پس پردہ اگر رہیں گے تو یہ اتنا بڑا ایک ایشو ہے جس میں ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے بڑی بدنامی ہوئی تھی اور پاکستان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوئے تھے, تو کم سے کم اتنے بڑے
مسئلہ یہ ہے کہ اس میں مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں جو جمہوری حکومتیں ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی ارتقائی عمر سے گزر رہی ہیں, کہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہمارے یہاں حکومتیں جمہوری حکومتیں نہیں آ سکی ہیں. اور اس وقت جو پاکستان کا جمہوری سیٹ اپ ہے وہ بھی بڑا فرجائی قسم کا جمہوری سیٹ اپ ہے, کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ اس وقت سیٹ اپ نہیں ہے. اس لیے جمہوری حکومتیں جو ہیں وہ اتنے بڑے حساس معاملات میں کوئی بڑی پیش رفت کرنے کے لیے نہ ذہنی طور پہ تیار بھی نہیں ہے, اور نہ اس معاملے میں کوئی بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے. باقی بات مجھے اس سے اتفاق ہے کہ اس طرح کے معاملات کی تحقیقات ہونی چاہیے, بلکہ جو ہفتہ بعد کمیشن کی رپورٹ ہے وہ بھی ہمارے سامنے آنی چاہیے کہ کیسے ہو گیا یہ سارا معاملہ. لیکن یہ کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو پس پردہ ہی پڑی ہوئی ہیں, اس پہ ہماری جو سیاسی اور جمہوری حکومتیں ہیں ان کی کمزوری کے باعث یا ریاستی کمزوری کے باعث چیزیں سامنے نہیں آ پا رہی.
اچھا, دوسرے یہ کہ اب ہم ایک اب اگلے موضوع کی جانب جائیں گے آپ سے گفتگو کے سلسلے میں. سلمان عابد صاحب, یہ جو ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک وہاں پر دو چینیوں کو اغوا کیا گیا تھا بلوچستان سے اور ان میں سے ایک کی لاش بھی ملی ہے, میں چاہتا ہوں اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھی ہیں محمد جلیل صاحب اسلام آباد سے, ان کی رپورٹ ہے, اس کو سن لیتے ہیں پھر اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
پاکستان نے کہا کہ وہ ان دو چینی باشندوں کی ہلاکت کی خبروں کے مصدقہ ہونے کے معاملے کی تصدیق کرنے کی کوشش کر رہا ہے جنہیں گزشتہ ماہ کوئٹہ سے اغوا کیا گیا تھا. وزارت خارجہ کے ترجمان کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد اس سلسلے میں چینی حکومت سے مسلسل رابطے میں ہے. بیان میں مزید کہا گیا کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی سے نبرد آزما ہونے کے عزم پر قائم ہے. چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے جمعے کو ایک بیان میں کہا تھا کہ چین عام شہریوں کو اغوا کرنے اور دہشت گردی اور تشدد کے ہر قسم کے واقعات کے خلاف ہے. ترجمان کا کہنا تھا کہ چین تمام ذرائع بشمول پاکستان کے ذریعے اس صورتحال کے بارے میں مزید جاننے اور اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کر رہا ہے. واضح رہے کہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے 24 مئی کو ایک چینی جوڑے کو اغوا کیا گیا تھا اور شدت پسند گروپ داعش نے جمعرات کو اپنی ویب سائٹ اماک پر جاری بیان میں ان چینی شہریوں کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا تھا. تاہم تاحال سرکاری طور پر اور آزاد ذرائع سے اس دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے.
اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر سلمان عابد صاحب کے علاوہ جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب بھی موجود ہیں جو حکومت بلوچستان کے ترجمان ہیں. کاکڑ صاحب, آپ یہ فرمائیے کہ اب ان چینیوں کی موت کی تصدیق ہو گئی ہے اس لیے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ابھی تک یہ بات کہی ہے کہ تصدیق نہیں ہو سکی ہے؟
بہت شکریہ جعفر صاحب. اصل میں گمگو کی کیفیت اس وجہ سے ہے کہ ابھی تک کوئی ڈیڈ باڈیز ہم نے ریکور نہیں کی ہیں, اور یہ ایک سوچا سمجھا عمل ہے کہ جب تک آپ کے پاس بدقسمتی سے وہ لاشیں نہ ہوں تو آپ وثوق کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کا قتل ہو چکا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے جس طرح آپ نے اپنے بیک گراؤنڈ میں بتایا, ہمارے پاس بھی اطلاعات ہے اور مختلف ذرائعوں سے کچھ ایسے ان کی فوٹیج بھی فلمائی گئی ہیں جو اس وقت اس بدقسمت جوڑے کے ساتھ جو واقعہ مبینہ طور پہ پیش آیا ہے. اس کے باوجود ہم احتیاط سے کام لے رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر یہ بدقسمتی سے یہ واقعہ ہو چکا ہے تو جو ہی ان کی لاشیں کہیں ملیں ہمیں تو تب ہم اس کی تصدیق کریں.
اچھا, ہمارے ساتھ رجیہ کاکڑ صاحب. سلمان عابد صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ جو ایک ایسے موقع پر جبکہ پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی راہداری کا معاملہ وہ پورے زور و شور سے چل رہا ہے, کیا اس قسم کی کوششیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو آف ٹریک کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں؟
جی بالکل, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو سی پیک کا جب منصوبہ شروع ہوا تھا اس میں چینیز کے جو باشندے تھے, چینی انجینئرز تھے اور چینی جو لوگ اس منصوبے میں شامل تھے ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے سب سے زیادہ تحفظات پائے جاتے تھے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت سیکیورٹی کے معاملات آئے تھے تو ہماری فوجی قیادت نے اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی اور سیاسی قیادت نے کہ ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے گا اور ان کی سیکیورٹی کو ہر صورت میں انشور کیا جائے گا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو اس وقت پاک چین اقتصادی راہداری ہے اس میں بہت سے ایسے عناصر بھی ملک کے اندر بھی ہیں اور ملک سے باہر بھی ہیں جو اس کو سبوتاج کرتے ہیں. اور خود بھارت جو ہے وہ کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ وہ سی پیک کے اس منصوبے کے اوپر اپنے تحفظات رکھتا ہے. تو اس لیے اس فیکٹر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ چاہے وہ اندرونی فیکٹرز ہو, وہ عوامل جو سی پیک کو خراب کرنا چاہتے ہیں, یا وہ بیرونی فیکٹرز ہیں. اور اندرونی فیکٹر اور بیرونی فیکٹرز کا جو باہمی گٹھ جوڑ ہے وہ خود کچھ اس طرح کی کوششیں کریں جس کا مقصد جو ہے وہ پاکستان میں اس بات کو انشور کرنا ہو, اس بات کا احساس دلانا ہو کہ یہاں پر جو ہے نا سیکیورٹی کا معاملہ بڑا سنگین ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان اس وقت دہشت گردی کی جنگ سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ کوئی اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے اور نہ تو یہ کوئی بہت چھوٹی جنگ ہے, ایک بڑی جنگ ہے. اس لیے یہ سیکیورٹی کے ایشوز جو ہیں یہ فطری ہیں کہ ہمارے ہاں آئیں گے اور وہ چینی باشندوں کے ساتھ آئیں یا پاکستان کے لوگوں کے ساتھ آئیں. لیکن اب اس سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی ریاست کو بنیادی طور پر ایک مضبوط قسم کی پالیسی اپنانی ہوگی اور خاص طور پہ جو سی پیک کے منصوبے کے حوالے سے اس میں جہاں جہاں سیکیورٹی کنسرنز ہیں اس میں ہمیں ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو جگا کے رکھنا ہوگا اور زیادہ انشور اور زیادہ حساسیت کے ساتھ اس معاملے کو دیکھنا ہوگا. اصل میں پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو سیکیورٹی ادارے ہیں یہ ایک ریئیکشنری اپروچ کے تحت کام کرتے ہیں. جیسے ہی کوئی واقعہ آتا ہے تو ہم کچھ دن کے لیے تو بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں لیکن پھر ہم ایک نارمل سچویشن کے اندر آ جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں نارمل سچویشن سے ہٹ کے ایک غیر معمولی صورتحال میں اس پورے سیکیورٹی ایشو کو ڈیل کرنا ہے. کیونکہ اگر اس طرح کے واقعات جیسے ابھی یہ بتایا گیا ہے اور اگر اس طرح کے کچھ اور واقعات بھی سامنے آتے ہیں تو اس سے ہمارا وہ جو سی پیک کا معاملہ ہے اس کے اندر کچھ خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور ایک ڈیفیسٹ ہوگا چائنا اور پاکستان کے درمیان. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر ہماری سیکیورٹی اداروں کو زیادہ سینسیٹیو دکھانی پڑے گی اور زیادہ اپنی پالیسی کو جو ہے نا اس کو ٹھوس بنانا ہوگا. اور خاص طور پہ جو انٹیلیجنس سسٹم ہے ہمارا, چاہے وہ سویلین انٹیلیجنس سسٹم ہے اور چاہے وہ ہمارا ملٹری انٹیلیجنس سسٹم ہے, اس کے درمیان زیادہ� کوآرڈینیشن جو ہے اور کوآپریشن جو ہے اس کو مؤثر انداز میں آگے بڑھانا ہوگا.
اچھا انوار اللہ کاکڑ صاحب, یہ فرمائیے کہ نہ صرف یہ کہ فوج نے ایک باقاعدہ اسپیشل یونٹ اس کے لیے بنایا ہے اس سیکیورٹی کے لیے, بلکہ خود بلوچستان کی گورنمنٹ نے بھی اس سلسلے میں خاصی پیش رفت کی ہے, تو اتنی حفاظتوں کے باوجود, اتنی سیکیورٹی کے باوجود یہ واقعات مسلسل ہو رہے ہیں, کوئی لیپسز آپ سمجھتے ہیں کہ ہے سیکیورٹی کے سسٹم میں؟ انوار اللہ کاکڑ صاحب,
اس میں میں غالباً یہی گمان میرا ہے کہ یہ پریزمپشن کے تحت ہو رہی ہے کہ یہ سی پیک سے ریلیٹڈ ایک دو افراد تھے جو اغوا ہوئے اور ان کے ساتھ یہ وائلنٹ واقعہ پیش آیا. در حقیقت یہ اس کے جو کچھ ہوا وہ برعکس ہے. یہ دو پرائیویٹ انڈیویجولز تھے چائنیز جو کہ کوئی پچھلے 7-8 ماہ سے کوئٹہ میں رہائش پذیر تھے اور ان کا سی پیک سے ریلیٹڈ کوئی اس میں کاروائی میں یا کسی پروجیکٹ سے ریلیٹڈ نہیں تھے. اور یہ اردو سیکھ رہے تھے یہاں پر اور ایک ٹریننگ سینٹر تھا جہاں یہ ریگولرلی زبان سیکھنے کے لیے جاتے تھے. کہنے کا میرا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر سی پیک سے جڑے ہوئے لوگ نہیں ہوں گے تو ان کی حفاظت نہیں ہوگی. یہ عام شہریوں طرح کوئٹہ شہر میں رہائش پذیر تھے اور چونکہ ان کی ریگولر مومنٹ تھی اس میں اس گروپ نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اغوا کیا. اور اس کے بعد جو ہی ظاہر ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہماری بھی ملٹری اور سول دونوں الرٹ تھیں اور یہ ایک بڑی امبیرسنگ سچویشن ہمارے لیے بھی تھی کہ ہمارے مہمان چاہے وہ سی پیک سے جڑے ہوں یا نہ جڑے ہوں وہ ہمارے شہر سے اغوا ہوں. تو اس سلسلے میں ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن مستونگ میں ہوا جس میں ان کی جو پریزنس اسٹیبلش کرنے کی کوشش تھی داعش کی, تو اس میں ان کے بڑے کلٹ لیڈرز اور ساتھ میں ان کے اسٹرانگ ایفیلیٹس مارے گئے. ہمارا ابھی تک اسسمنٹ میری یہی ہے کہ یہ انہوں نے فوراً اس کے بعد کوئی دو تین دن کے اندر اندر یہ اپنے ویب سائٹ پہ اعلان کر دیا کہ یہ ایک ریونج کی صورت میں انہوں نے فوری طور پہ ریئیکٹ کر کے یہ جو قیدی جوڑا ان کے ہاتھ لگا ہوا تھا ان بیچاروں کو ہاتھ سے جان دھونا پڑا. بہرحال جس حد تک ممکن ہوگا, ہیومنلی پاسبل ہوگا, ٹیکٹیکل اور اسٹریٹیجیکل لیول دونوں پاکستان کی تمام فورسز چاہے وہ ملٹری ہوں یا سول ہوں, ہم ان چیلنجز کو سمجھتے ہیں اور ان فورسز کو ہم اچھی طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اعلانیہ ہماری معاشی ترقی کے اس خواب کو روکنے کا اعلان کیا ہوا ہے یا چھپ کے کوئی کرنا چاہتا ہے. یہ جنگ ہے, جنگ کی کیفیت ہے, بعض اوقات دشمن کا نقصان ہوتا ہے, بعض اوقات آپ کا نقصان ہوتا ہے, جنگ ختم نہیں ہوئی.
اچھا,
ہم اس کا بھی ادراک رکھتے ہیں.
اچھا کاکر صاحب, ایک بات یہ ہے کہ چینی چاہے وہ سی پیک سے تعلق رکھتے ہوں یا تعلیم کے مقصد سے آئے ہوں, عام آدمی کے لیے چینی ہے اور چینی کو نقصان پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چینی حکومت کو انوائے کر رہے ہیں یا ان کو ناراض کر رہے ہیں یا ان کو کہ ان کے لیے کنسرنس پیدا کر رہے ہیں. اس صورت میں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سی پیک کے مستقبل کے لیے کوئی خطرہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟
اس میں کوئی دو رائے نہیں. یقیناً بھارت لیڈ رول میں اور اس کے ساتھ شاید کچھ اور بھی چھپی ہوئی قوتیں ہوں جو یہ چاہتی ہیں کہ یہ سی پیک کا منصوبہ اور ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو جو ہے وہ انڈو ہو. لیکن میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ انسانی تاریخ سے ہم نے یہی سبق سیکھا ہے کہ جب بڑی قومیں فیصلہ کر لیتی ہیں تو اس کے لیے وہ ساتھ میں بڑی قربانیوں کا بھی فیصلہ کرتی ہیں. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اس ٹیرر کو اپلائی کر کے, اس دہشت کو اپلائی کر کے پاکستان کو خوفزدہ کیا جائے گا یا چین کی مملکت کو اور حکومت کو خوفزدہ کر دیا جائے گا, تو وہ احمقوں کی جنت میں رہ رہا ہے. اس سے ایک انسانی المیہ تو جنم لیتا ہے, انسانوں کا نقصان ضیاع ضرور ہوتا ہے, لیکن بڑی قومیں بڑی مملکتیں بڑے خوابوں کی تعبیر کے لیے اتنی جلدی یا اس قسم کے اقدام سے واپس نہیں پلٹتے. تو بہتر ہے ان قوتوں کے لیے جو یہ چاہتی ہیں یا جو سمجھتی ہیں کہ وہ اس کو انڈو کریں, وہ کوئی ہیلدی اپروچ اس کے لیے اپلائی کریں. یہ رکنے والی چیزیں نہیں ہیں. بجائے اس کے کہ یہاں پر ایک منفی انرجی جنریٹ کیا جائے خطے میں, اگر پازیٹیو انرجی جنریٹ کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہی قوتیں وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں.
سلمان عابد صاحب, لاسٹ کمنٹ.
دیکھیے, میرا کمنٹ یہ ہے کہ اگر یہ واقعات اسی طرح سے تواتر سے ہوتے رہے اور تسلسل کے ساتھ ہوئے تو پھر شاید چینی حکومت کے لیے یہ حساسیت کا معاملہ ہوگا اور ان کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا. اکا دکا واقعات کے اوپر میں کاکر صاحب سے اتفاق کرتا ہوں, شاید اس طرح کا رد عمل نہ آئے چین کی حکومت کی طرف سے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری جو سیکورٹی ایجنسیاں ہیں, ہماری جو انٹیلیجنس سسٹم ہے, اس کو زیادہ انشور کرنا پڑے گا کہ وہ اس طرح کے واقعات کے بارے میں پرو ایکٹیو اسٹریٹجی اپنائے, ریئیکشنری بیس اسٹریٹجی نہ اپنائے, تاکہ یہ میسج یہاں سے کمیونیکیٹ نہ ہو, چاہے وہ ہماری ایکسٹرنل فورسز ہمارے لیے کریٹ کر رہی ہیں یا انٹرنل فورسز کریٹ کر رہی ہیں کہ شاید ہم ان چینیوں کے لیے کچھ زیادہ سیکورٹی کے معاملات میں لوز اسٹرکچر کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو ایک اسٹرانگ اسٹرکچر کے ساتھ اپنے آپ کو بہیو کرنا پڑے گا. اسی کی بنیاد کے اوپر چینی حکومت کے درمیان اگر کوئی تحفظات آئے بھی تو ہم اس کو کم کرنے میں ہمارے لیے وہ مدد فراہم کر سکتے ہیں.
جناب انوار اللہ کاکر صاحب, جناب سلمان عابد صاحب, دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. سامعین, ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر گفتگو ہماری آگے بڑھے گی.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں,
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
ویلکم بیک سامعین. جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ قزاقستان کے دارالحکومت آستانہ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کی سائڈ لائنز پر پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے افغانستان کے صدر اشرف غنی اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقاتیں کی ہیں. بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ ان کی ملاقات کے سلسلے میں پاکستان کی طرف سے تاحال کوئی باضابطہ طور پر کچھ نہیں کہا گیا ہے، لیکن اشرف غنی صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ دونوں نے سیکیورٹی کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور آئندہ دہشت گرد حملوں کو روکنے کے لیے کوئی حکمت عملی اپنانے پر گفتگو کی. لیکن ان سائڈ لائنز میں جو سب سے اہم ملاقات ہوئی ہے وہ پاکستان اور کے وزیر اعظم اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ہوئی ہے. اگر آپ کو خیال ہو تو پاکستان ماضی میں روس کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کرتا رہا ہے اور اب یہ تعلقات خاصی اہم نوعیت اختیار کرتے جا رہے ہیں، خاص طور پر سی پیک کے حوالے سے بھی اور افغانستان میں امن قائم کرنے کے حوالے سے بھی. ہمارے ساتھ اس وقت تو ممتاز اسکالر جناب پروفیسر حسرت خلی صاحب موجود ہیں. یہ بتائیے پروفیسر صاحب کہ پاکستان اور روس کے یہ تعلقات آپ کے خیال میں کس نہج پر جا رہے ہیں مستقبل میں؟
دیکھیے، اس وقت پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ روس بھی یہ چاہتا ہے کہ دونوں کے جو اقتصادی تعلقات ہیں، تجارت اور اقتصادی تعلقات، اس میں وسعت آئے. اور اس کے علاوہ ڈیفنس کے فیلڈ میں ایک تو کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے کوآپریشن کو بڑھایا جا رہا ہے اور اس پہ بات چیت ہوئی ہے. اور پھر پاکستان پچھلے ایک سال سے کچھ نیگوسیٹ کر رہا ہے روس کے ساتھ کہ کچھ ہیلی کاپٹر، کچھ تھوڑا اسلحہ، چھوٹا اسلحہ جو ہے وہ حاصل کیا جائے، ایک سمبلزم کے طور پہ کہ یہ سلسلہ ڈیفنس میں کوآپریشن ہے. یہ بھی، اس پہ بھی بات چیت چل رہی ہے پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے. تو دونوں طرف کوشش یہ ہے کہ تعلقات کو وسیع کیا جائے، کیونکہ اب کوئی وہ تنازعات نہیں ہیں جو کبھی پاکستان اور رشیا یا اس سے پہلے سوویت یونین کے درمیان تھے. اور دونوں یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں سٹیبلٹی ہو، اس کی وجہ سے میرا خیال ہے اب یہ کوآپریشن جو ہے کے امکانات ماضی کی نسبت ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں.
پروفیسر صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں پاکستان اور روس کی جوائنٹ ایکسرسائزز بھی ہو چکی ہیں.
جی بالکل، جوائنٹ ایکسرسائزز کاؤنٹر ٹیررزم کے سلسلے میں ہوئی ہیں.
جی.
بلکہ یہاں ایک اور بات میں کہہ دوں کہ اس سے پہلے 1968-69 میں روس نے پاکستان کو کچھ ہیلی کاپٹر، ٹرانسپورٹ، کمیونیکیشن کا ایکوپمنٹ اور کچھ چھوٹے ویپنز دیے تھے. وہ ایک ہی مثال ہے 68 کی، اس کے بعد ایسا نہیں ہوا ہے. تو اب کوشش یہ ہے کہ اسی قسم کا کوئی محدود پیمانے پر جو ہے یہ اس ڈیفنس میں بھی تعاون کو بڑھایا جائے ٹیررزم کے لیے جوائنٹ ایکسرسائزز کے علاوہ.
اچھا، روس کا جو کردار ہے افغانستان میں جو اب کچھ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں، روس کی کوشش یہ ہے، جس میں چین بھی اس کے ساتھ شامل ہے، کہ کسی طریقے سے سیچویشن کو وہاں سٹیبلائز کیا جائے تاکہ جو اس کا منفی اثر افغانستان کی سیچویشن کا سینٹرل ایشیا پہ پڑتا ہے وہ روس کے لیے کافی فکر کی بات ہے. اس کے علاوہ جو روس کے مسلمان علاقے ہیں، داغستان وغیرہ، وہاں بھی بعض دفعہ، اب آج کل تو یہ ایسے ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ماضی میں ہوا ہے کہ افغانستان میں وہاں کے لوگ آئے اور انہوں نے کچھ عرصہ یہاں پہ افغانستان میں طالبان کے ساتھ قیام کیا. تو روس کا اور چین کا دونوں کا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہاں پہ کسی طریقے سے طالبان اور کابل گورنمنٹ میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، جس سے کہ جو ماڈریٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو گورنمنٹ میں لایا جائے اور داعش ہے یا بہت ہی انتہا پسند طالبان گروپس ہیں ان کو ایکسکلوڈ کیا جائے. تو یہ ایک ایجنڈا ایسا ہے جس پہ چین اور روس ایگری کرتے ہیں.
اچھا، یہ بتائیے کہ اس صورت میں جبکہ وہاں پر چین اور روس بھی اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ایران کا بھی اپنا ایک رول ہے وہاں پر، تو اس وقت پھر امریکہ کا رول کیا آپ سمجھتے ہیں وہاں ڈیمینش ہو جائے گا؟
دیکھیے ایران کا رول ڈیفینیٹلی ہے، جو ان کے وہ علاقے جو اس کے ساتھ ہیں، اور ویسے بھی ایران اور روس کے تعلقات جو ہیں وہ کافی اچھے چلے آ رہے ہیں. جہاں تک امریکہ کا رول ہے وہ تو ان کی فورسز وہاں پہ موجود ہیں، لیکن امریکہ کے لیے کوئی واضح رول میں اس لیے کمی آتی ہے کہ کابل کی حکومت میں بھی اچھی خاصی اب امریکہ پہ تنقید اور امریکہ کی مخالفت موجود ہے، لیکن جب تک کوئی ایگریمنٹ، کریڈیبل ایگریمنٹ نہیں ہوتا طالبان کے ساتھ، اس وقت تک کابل گورنمنٹ یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ امریکہ کے جو وہاں ٹروپس وہاں ہیں ان کو کم کر دیا جائے یا ان کو واپس بلا لیا جائے، کیونکہ اس سٹیج پہ امریکہ کی جو پریزنس ہے وہ کابل گورنمنٹ کے لیے ایک اچھی خاصی بلیسنگ ہے.
اچھا ایک بات اور یہ بتائیے پروفیسر صاحب، کہ جو اس وقت سی پیک کا مسئلہ ہے اور جس طرح سے پاکستان اور چین تعاون کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے آپ رشیا کا رول کیا دیکھتے ہیں اس ریجن میں؟
دیکھیے رشیا اس منصوبے کی، جس میں کہ ٹرانزٹ فیسلٹیز ہیں، ٹریڈ ہے، اس کی مخالفت نہیں کرے گا، کیونکہ چین والوں کا جو ایک ٹرانزٹ روٹ ہے وہ سینٹرل ایشیا سے ہوتا ہوا بھی یورپ کو جاتا ہے، اور روس بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بھی اکنامک انٹریکشن میں اگر یہ ٹریڈ لنکس ڈیولپ ہوتے ہیں وہ خود اس بھی اس کا فائدہ اٹھائے گا، روس اس کی مخالفت جو ہے وہ نہیں کرے گا.
اب آخری بات، کیا آپ اس پورے پس منظر کو سامنے اگر رکھیں تو کیا آپ ریجن میں اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو نئے اتحاد بن رہے ہیں یا جو جیو پولیٹیکل سچویشن تبدیل ہو رہی ہے، اس میں آپ کوئی بہت بڑا بریک تھرو دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے اس میں چینجز ہمیں نظر آ رہی ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ کا یہ کرائسس سعودی عربیہ، ایران اور قطر کا ہوا ہے، یہ تھوڑا سا سچویشن کو کمپلیکیٹ کرتا ہے. لگتا یہ ہے کہ اس علاقے میں افغانستان کے حوالے سے چین اور روس مل کے علاقے کے ممالک کو ساتھ ملا گئیں گے، جس میں پاکستان نمایاں حیثیت رکھے گا، ہندوستان کا بھی رول ہوگا، اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ٹیررزم کے سلسلے میں سچویشن کو کنٹرول کیا جائے. اس سلسلے میں پاکستان کا تعاون اس لیے ضروری ہے کہ بہت سے گروپس جو ہیں وہ پاکستان بیسڈ ہیں یا پاکستان کے اندر آنا جانا ہے ان کا، تو اس لیے وہ پاکستان اور افغانستان دونوں کو توجہ دیں گے تاکہ ٹیررزم کو اس علاقے میں جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے. اور اگر ٹیررزم کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے تو اس علاقے کے مختلف ممالک کو ٹریڈ اور اکنامک ٹائز کے کنیکشن میں آسانی سے لنک کیا جا سکے گا.
پروفیسر حسن عسکری صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ کی زحمت کا. اور سامعین اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ میں الیکشنز ہوئے اور وہاں کی جو کنزرویٹو پارٹی تھی اس نے آخر کار پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت لوز کر دی، لیکن اس کے باوجود جو وزیر اعظم ہیں تھریسا مے، انہوں نے ملکہ سے اجازت چاہیے کہ وہ اپنی مائنورٹی گورنمنٹ بنائیں. امپلیکیشنز کیا ہوں گے ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں لندن سے بیرسٹر امجد ملک صاحب، ممتاز تجزیہ کار ہیں. بیرسٹر صاحب کیا کہتے ہیں، آپ کی کیا صورتحال بن رہی ہے اس الیکشن کے بعد؟
جعفری صاحب میں سمجھتا ہوں کہ تھریسا مے کا گیمبل کامیاب تو نہیں ہوا، لیکن پارٹی حکومت وہ بنا پائیں گی، لیکن کب تک وہ چلا پائیں گی اس کو ود پریشر ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ، یہ اب میرا خیال دیکھنے والی بات ہوگی کہ یہاں پہ بہت ان کو وائز اینڈ کیلکولیٹڈ ڈیسیجن لینے پڑیں گے، کیونکہ اگر سافٹر بریگزٹ کی طرف جاتی ہیں تو اندر سے مزاحمت ہوگی، اور اگر آپ سخت بریگزٹ کی طرف جاتی ہیں تو جو پرو یورپین ٹوریز ہیں تو وہ شاید ان کی لیڈرشپ کو چیلنج کر دیں. تو یہ میرے خیال آنے والے دنوں میں یہ کھلے گی بات. اور جو کاربن ہیں ان کی جو وکٹری ہے لیبر کی، میرے خیال میں انہوں نے مائلیج گین کرنا تھا انٹرنل پالیٹکس کے اوپر، وہ گین کر چکے ہیں. انہوں نے ناٹ اونلی ان کو ایکسپوز کیا ہے فارن پالیسی کے اوپر، بلکہ ان کو بتایا ہے کہ آپ کی فیلئرز اینڈ کمزوریوں کی وجہ سے جو امیگریشن اور یہ جو ٹیررزم ہوئی ہے، اور یہ ان کو ان کا فیلئر قرار دے رہے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ینگ اسٹوڈینٹس کو اپنی طرف راغب کیا ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ ووٹ شرح میں کافی اضافہ ہوا ہے اور نوجوانوں نے بڑے ووٹ ڈالے ہیں, اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ بات ابھی رکنے نہیں لگی. انہوں نے ٹیوشن فیس معاف کرنی ہے کر دیا تھا, تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ حکومت بنا بھی لیں تو ویسے بھی وہ ڈی یو پی کے ساتھ مل کے بنا رہی ہیں, جن کے ساتھ مل کے حکومت بنانا ہے ویسے بھی ان کے لیے ایک بہت زیادہ کریٹیسزم کا باعث ہوگا. تو آنے والے دنوں میں میں زیادہ پچیدگیاں اور زیادہ مسائل دیکھ رہا ہوں.
اچھا
اگر توری حکومت بنتی.
اچھا مجھے یہ بتائیے بیرسٹر احمد ملک صاحب کہ آپ کی وہاں کی سیاست پر گہری نظر ہے, وہ کون سے عوامل تھے جن کے سبب یہ تبدیلی آئی؟ حالانکہ جس طرح سے ٹیررزم ہو رہی تھی وہاں پر اور جس طرح یہ ڈیل کر رہی تھی گورنمنٹ, اس سے یہ لگتا تھا کہ جو ٹوریز ہیں وہ ظاہر ہے کہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے, لیکن خلاف توقع وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے یہ صورتحال ایک دم تبدیل کر دی؟
چار چیزیں میں کہوں گا جی. پہلی, بریگزٹ کے اوپر پوری قوم نے یہ کہا تھا کہ ہم یورپ سے باہر آنا چاہتے ہیں. تیسرا, میں نے کیلکولیٹڈ مسٹیک کی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا قوم بریگزٹ کرنا چاہتی ہے, یورپ سے نکلنا چاہتی ہے. اگر میں یہاں الیکشن کرواؤں اور بریگزٹ کی کہوں کہ میں بریگزٹ کر رہی ہوں, اس کو فارملائز کر رہی ہوں, تو لوگ شاید مجھے ووٹ دیں. ان کے ایگزٹ پولز اور ان کے سرویز بھی یہی کہہ رہے تھے. میرا خیال یہاں سب سے بڑی مسٹیک انہوں نے کی, ٹیکنیکل مسٹیک, کہ انہوں نے عوام کی رائے کو اب الیکٹوریٹ کی رائے سمجھا اور پول میں جانا چاہا. دوسرا, انہوں نے پوری اپنی توانائی اپنے منشور کی زیادہ تر سٹیبلٹی کنٹینیوٹی اور بریگزٹ پہ ڈالی کہ میں ہوں تو سٹیبلٹی ہے, میں ہوں تو کنٹینیوٹی ہے, میں ہوں بریگزٹ ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا. حالانکہ جو اپوزیشن ہے اس نے سارا جو ہے مکس کیا. انہوں نے جو انٹرنل ہاؤس اکنامک, یہ جو امیگریشن اور یہ جو ابھی واقعات ہوئے ٹیررزم کے, ان کے اوپر مکس انہوں نے پوری پبلک کو اپنے ساتھ ملایا. ہاؤسنگ کا مسئلہ ہے, گھر کا مسئلہ ہے, جاب کا مسئلہ ہے, ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, ٹیوشن فی کا مسئلہ ہے, اس میں انہوں نے پبلک کو اپنی طرف کھینچا اور یہ باقاعدہ الیکٹوریٹ کو اپنی طرف کھینچ کے اپنی طرف انہوں نے اپنا ان کا ویو اپنی طرف موڑا. تیسرا, انہوں نے جو یہ سمجھا تھا, یہ جو ینگسٹرز ووٹر ہیں جو پہلے کم تعداد میں آتے تھے, ٹیوشن فی کی وجہ سے اور ایجوکیشن کی وجہ سے وہ ان کی طرف کھینچے چلے آئے, اور ٹوریز اس کو کامیاب کرنے میں اور اس کو ٹیکل کرنے میں ناکام رہے. تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ تھا ان کا. زیادہ تر جو ہے وہ اسی میں اڑے رہے کہ اسٹیبلٹی اینڈ کنٹینیوٹی لے کے آئیں گے. حالانکہ دیکھا کہ نئے جو لوگ, نئی تعداد جو نئے ووٹر بنے ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں اور ملک میں کس طرح کی تبدیلی چاہتے ہیں. اور میرے خیال میں چوتھا, انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا لیبر کو, اور لیبر نے بہت منجے انداز میں ان کو پوائنٹس کے اوپر ڈچ کیا, اور ان کی کیمپین, ان کا منشور اور سٹائل میرے سے بہتر تھا, اور میرے اوور کانفیڈنس جو ہے وہ زیادہ پلے کیا ہے, جس میں میرے خیال میں اس طرح کا سنیپ الیکشن کال کرنا جبکہ آپ کی مدت پڑی ہو, جبکہ آپ یہ سوچتے ہوں کہ میں اگر دوبارہ الیکٹورل سے بڑا مارجن لے کے آؤں گی تو زیادہ بہتر طریقے سے بریگزٹ کر سکوں گی, میرے خیال میں دیٹ اوور کانفیڈنس جو ہے وہ زیادہ پلے کیا ہے. اور انہوں نے منارٹیز اور مائگریشن اور اس کے اوپر بہت زیادہ سخت ہارڈ لائن.
میں اصل میں اس پہ ابھی آپ سے آگے چل کے بات کروں گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عطا محمد صاحب نے, پیرس یونیورسٹی سے تعلق ہے, ان دونوں کینیڈا میں ہیں. ڈاکٹر عطا محمد, یہ فرمائیے کہ ابھی گزشتہ چند ماہ کے دوران امریکہ کا الیکشن ہوا, اس سے پہلے اور بھی الیکشنز ہوئے یورپی ملکوں میں, ایک ایسا لگتا تھا جیسے کنزرویٹزم کی ایک لہر سی امرج کر رہی ہے, لیکن پھر فرانس کا انتخاب ہوا, اس کے بعد برطانیہ میں اسٹیپ الیکشنز ہوئے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائٹ جو ہے یہ پلٹ گئی ہے؟
بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ بالکل پلٹ گئی ہے. میں بیرسٹر امجد ملک صاحب کے چاروں جو انہوں نے بڑے جامع نکات اور بڑے زبردست قسم کے آبزرویشن دیے الیکشنز کے اوپر, بالکل انہوں نے ٹھیک کہا. اور بیسیکلی جو برطانیہ کے الیکشن سے اس میں ٹریزم ہے کہ جو پرابلم تھا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی, امجد ملک صاحب نے بھی کہا, وہ ان کا ون پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر تھا. انہوں نے باقی سارے ایشوز, باقی سارے پہلوؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف بریگزٹ کے ایک پہلو کو لیتے ہوئے الیکشن میں گئے. اور یہ آبزرویشن بھی بالکل ٹھیک ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ چونکہ بریگزٹ میں ان کو کافی ووٹ پڑے ہیں, ساری عوام ساتھ تھی, تو ان کو ووٹ بھی پڑیں گے. ایک ریفرینڈم اور ایک इलेक्शन में बहुत ज्यादा फर्क होता है। दूसरा ये जो आपने और अभी इसका हमारे सामने नजर आ रहा है, 13 सीटें वो पहले खो चुके हैं इलेक्शन में, 2 एडवाइजर उनके आज रिजाइन भी दे गए सीनियर एडवाइजर। तो यहाँ से यूरोप की तरफ से भी बड़ी अग्रेसिवनेस दिखाई जा रही है। एंजेला मर्कल ने बिल्कुल कहा कि वी आर रेडी फॉर निगोशिएशन, जो ब्रेक्जिट की मुजाकरात हैं वो 10 जून, वो 10 दिनों बाद शुरू होने चाहिए और वी आर रेडी, और हमें उम्मीद है कि डिले नहीं होगा। तो ये भी एक प्रेशर एट द सेम टाइम ट्रेजा मे के ऊपर आया है। तो मेरे ख्याल में ये बात भी आपकी बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है, और अब इसमें तो कोई शक नहीं रहा कि ये जो एक लहर आई थी ट्रंप का वहां से आना, ब्रिटिश का यहाँ से ब्रेक्सिट करना, यूरोप में फ्रांस के इलेक्शन ने ये तसलसल बिल्कुल तोड़ दिया है। और अब यूरोप में हमें 2 लीडर इकट्ठे एक ही सफ में नजर आते हैं, जिसमें इमैनुअल मैक्रों और एंजेला मर्कल खड़े हुए, और वो हमें ब्रसल्स में मीटिंग्स में भी नजर आया। जैसे इमैनुअल मैक्रों पहले ट्रंप से मिलने की बजाय एंजेला मर्कल से मिले हैं, उनके साथ बात की और बाद में ट्रंप के साथ मिले, तो ये बिल्कुल वाज़ह है कि ये तसलसल टूट चुका है और आइंदा आने वाले चंद दिनों में बिल्कुल मजीद टूट जाएगा।
डॉक्टर अतमद बहुत शुक्रिया, आपकी तबीयत खराब है, आपकी आवाज से भी लग रहा है, आप आराम कीजिए, बहुत शुक्रिया आपकी जहमत का। बैरिस्टर अमजद मलिक, ये फरमाइए आप कि अब इस गवर्नमेंट के बनने के बाद अगर ये बना लेती हैं गवर्नमेंट, तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट इनकी बनती है, तो जो माइनॉरिटीज़ है और ख़ास तौर पर जो इस वक्त तो मुसलमानों के साथ सूरत हाल है, उसमें क्या कोई तब्दीली आएगी, या जो रेफ्यूजीज़ की पोजीशन है उसमें कोई तब्दीली आएगी?
देखिए, लेबर तो लेके चलती है माइनॉरिटीज़ को और मुस्लिम कम्यूनिटी को, लेकिन इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था कि हम इमिग्रेशन कम कर रहे हैं, हम फंडामेंटलिज्म खत्म कर रहे हैं, हम जो टेररिज्म है खत्म कर रहे हैं, लेकिन ये जो 3 महीने में जो 3 वाकयात हो गए हैं, इस वजह से वो डेंट पड़ा है। फिर अमेरिका के साथ भी इनका जो तावन था वो शेयरिंग इंटेलिजेंस के ऊपर प्रॉब्लम पड़ी है। फिर ये यूरोप से निकल रहे हैं, यूरोपियन निकलने के बाद तो बरतानिया ज्यादा महफूज होना चाहिए था, इनके पास 10 साल का तजर्बा था, 7/7 के बाद तो वाकया नहीं हुआ था बड़ा, वो फ्रांस के वाके बाद यहाँ के बाद दीगरे जो वाकयात हुए हैं वो उन्होंने इनकी सिक्योरिटी पॉलिसी को भी डेंट किया है। मुझे लगता है कि ये नॉट ओनली 2 महाजों के ऊपर इनको मजामत का सामना होगा, एक इंटरनल टोरी पॉलिटिक्स के, वो कहेंगे कि आपने एक जुआ खेला, हार गई है, अब क्या आपको प्रोलॉन्ग करना चाहिए एज लीडर। दूसरा, मेरे ख्याल में जो लेबर है वो इंच बाय इंच बढ़ती जाएगी आगे, वो इनको चल बनाने देगी हुकूमत, और 5-6 महीने में इनका जो खुली है खुल के सामने आ जाएगी कि वो इनको चलने नहीं देंगे, और वो अगर चलने नहीं देंगे तो स्लोली स्लोली विल डिप इनटू इधर गवर्नमेंट और फ्रेश पोल्स, क्योंकि पूरे कोई भी अलायंस के बगैर हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है, और अगर ये कमजोर तर कमजोर होती गई हुकूमत तो नए इलेक्शन के अलावा कोई चारा नहीं होगा, और अगले इलेक्शन में मेरे ख्याल में कॉर्बन वाजे बरतरी के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि वो ऐसे इश्यूज छेड़ चुके हैं जिनको पार्लियामेंटेरियन के जरिए उनको पब्लिक के सामने ले जाना उनके लिए बड़ा आसान है, जिसमें हाउसिंग, जिसमें एम्प्लॉयमेंट, जिसमें इकोनॉमिक जो पोजीशन है इस वक्त यूरोप है, और जो दूसरे माइनॉरिटीज के मसाइल हैं, और साथ साथ के टोरी की जो पॉलिसी है ऑन स्पेशली ऑन सिक्योरिटी एंड फॉरन पॉलिसी। तो मेरे ख्याल में ये लोग सुनना चाहेंगे, लोग जानना चाहेंगे कि उनके बच्चों के मामलात के बारे में, सलीम के मामलात बारे में टोरी अगर कुछ कंसेशन नहीं देते और लेबर फ्री फीस ही माफ कर रही है जो कि 9,000 पाउंड है सालाना, तो आप सोचें ये यंग वोटर्स हैं, ये यंग जनरेशन है, वो क्यों लेबर को सपोर्ट नहीं करेगी, और ये आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में ये टोरी के गले का फंदा बनते जाएंगे।
बैरिस्टर अमजद मलिक, बहुत शुक्रिया आपका, और सामिन हमें ज्वाइन किया इस वक्त तो पॉलिटेक वॉशिंगटन के सीनियर रिसर्चर हैं आरिफ अंसार साहब, आप आइंदा 20 मिनट हमारे साथ रहेंगे। मुझे ये बताइए, एक आखिरी सवाल मैं ये बरतानिया के इलेक्शंस के हवाले से आपसे करना चाहता था कि इस वक्त ओवरऑल यूरोप पर इन इंतखाबात का और आलमी सियासत पर इन इंतखाबात का क्या असर पड़ेगा?
जी जाफरी साहब, ये ज़रा डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट है, क्योंकि जाहिर बात है कि जो प्राइम मिनिस्टर मे साहब की कोशिश साहिबा की कोशिश थी वो तो यही थी कि वो मेजॉरिटी उनको मिल जाए ताकि वो ब्रेग्जिट की जो डील है इंग्लैंड की, वो नेगोशिएशन है, उनको एक टॉप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से अटेम्प्ट कर सकें। उसमें उनको कामयाबी नहीं हुई और अब उसका नतीजा सामने आया है, तो उसकी वजह से जो है मेरा ख्याल है कि यूरोप की जो मामलात हैं उसके ऊपर एक ये एक एडिशनल फैक्टर ऑफ इंस्टेबिलिटी आ गया, क्योंकि रिजल्ट उस तरह से जिस तरह से एक्सपेक्टेड था उस तरह से नहीं आया। اور وہ جو ہے میرا خیال ہے کہ جو پھر جو برٹن کی جو آؤٹ لک ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں جو ہے کانفیڈنس کی کمی ہوگی, اور اس کا ظاہری بات ہے کہ جو اسٹیبلٹی ہے اس پہ فرق پڑے گا.
عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے امریکہ کی انٹرنل صورتحال کے بارے میں اور قطر کے حوالے سے, لیکن پہلے ایک بریک.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. ہمارے ساتھ اس وقت تو ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب بھی ہیں اور جناب عارف انصار صاحب بھی ہیں. جیسا کہ سامعین آپ جانتے ہیں کہ جمعرات کے روز سابق ڈائریکٹر ایف بی آئی جیمس کومی نے امریکی کانگریس میں شہادت دی, اور کل ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس پر اپنا رد عمل ظاہر کیا. یہ ایک بہت چھوٹی سی رپورٹ ہے, اس کو سنتے ہیں, جس کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
وائٹ ہاؤس میں رومانیہ کے صدر کے ساتھ ملاقات کے دوران مسٹر ٹرمپ نے جیمز کومے کی جانب سے سینٹ میں شہادت میں الزامات کی بارش کا بھی جواب دیا.
نو کلوژن, نو ابسٹرکشن, ہیز اے لیکر, بٹ وی وانٹ ٹو گیٹ بیک ٹو.
کوئی سازش یا کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی گئی, وہ محض باتیں اگل رہا ہے, لیکن ہم اپنے عظیم ملک کو چلانے پر توجہ مرکوز رکھنا چاہتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے جیمز کومے کے اس بیان کی تردید کی کہ انہوں نے ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر کو قومی سلامتی کے اپنے سابق مشیر مائیکل فلن کے خلاف تحقیقات روکنے کے لیے کہا تھا. انہوں نے مزید کہا کہ وہ حلفیہ بیان دینے کے لیے تیار ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے وہ بات نہیں کی, اور میں اگر ایسا کہتا بھی تو جیسے بہت سارے لوگ کہہ رہی ہیں یہ غلط نہ ہوتا, لیکن میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ جلد اس بارے میں معلومات فراہم کریں گے کہ آیا کومے کے ساتھ ان کی ملاقات کی وائٹ ہاؤس کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے یا نہیں. جیمز کومے نے جمعرات کو سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی میں یہ بتایا تھا کہ انہیں محسوس ہوا تھا کہ صدر ان سے درخواست کر رہی ہیں کہ وہ فلن سے متعلق تحقیقات کو ختم کر دیں.
ڈاکٹر زبیر اقبال, آپ نے بھی جیمز کومے کی پوری ٹیسٹیمونی سنی ہوگی اور ٹرمپ صاحب کے بیانات بھی آپ کے سامنے ہیں. انہوں نے بالکل ہر چیز کی تردید کر دی ہے. کیا یہ جو صورتحال ہے یہ بالکل کسی بہت ہی کیوٹک صورتحال کی جانب جا رہی ہے؟
میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بہت کیوٹک صورت بنتی جا رہی ہے, لیکن ایک میں بات ضرور عرض کروں گا, وہ یہ کہ دیکھیں امریکہ کے سب سے اہم جو گورنمنٹ کا پہلو وہ یہ ہے کہ اس کے جو انڈیپینڈنٹ اینٹیز ہیں, جسے آپ انسٹیٹیوشنز کہہ لیجئے, وہ ادارے جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اور ان میں چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے کوئی ایسی بات نہیں کرتی جس کی وجہ سے نقصان پیدا ہو, کیونکہ کوئی نہ کوئی آرگنائزیشن اس کے خلاف ایکشن لینے کے لیے تیار ہوتی ہے. لیکن یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس میں یہ ادارے جو ہیں ان کے درمیان بہت زیادہ اختلاف پیدا ہو چکا ہے, اور اس اختلاف کی وجہ سے وہ بالکل مخلوط قسم کی پوزیشن جو ہے اس کی طرف چلے جا رہے ہیں. اب مشکل یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ونگ ہے, جس کو آپ پریزیڈنسی کہہ لیجئے, اس کا جو ویو ہے, اس کو جو ملک کا سب سے بڑا جو ادارہ ہے, لا انفورسمنٹ ادارہ ہے, جس کو ایف بی آئی کہتے ہیں, وہ اس کے خلاف ہے اور اس کی کنٹرڈکشن کر رہا ہے. ایسی کنڈیشن میں کیا ہوگا؟ کیا کوئی ایسا فورس ڈیولپ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ان کے درمیان ریکنسیلیشن پیدا ہو جائے اور جو ادارے ہیں ان کی کسی نہ کسی طریقے سے ایک ہاں منگی دوبارہ ہو جائے؟ ایسا نظر نہیں آتا. اگر ایسا نہیں ہوتا, آپ کو معلوم ہے کہ ایک اسپیشل پروسیکیوٹر, ایک وکیل کو بنا دیا گیا ہے جو اس چیز کے متعلق انڈیپینڈنٹلی دیکھے گا اور اپنا فیصلہ سامنے لائے گا. یہ تو درست ہے کہ اس کی وجہ سے فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن اسے بہت وقت لگتا ہے, اس میں مہینوں سے سال تک لگ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ جو انسرٹینٹی ہے یہ بڑھتی رہے گی. اگر یہ بڑھتی رہی اور انسٹیٹیوشنز نے اپنا کنسٹرکٹیو رول پلے نہ کیا تو پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک گرڈ لاک پیدا ہو جائے گا. یہ گرڈ لاک جو پیدا ہوگا اس کی وجہ سے غیر یقینی پیدا ہو جائے گی, اور جو غیر یقینی ہوتی ہے اس کی وجہ سے پھر آپ جو حکومت کو ٹھیک طرح نہیں چلا سکتے, کیونکہ قانون اور ان کی امپلیمنٹیشن پہ شکوک پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کیاس کی طرف جانے سے بچانے کے لیے جلد از جلد دونوں سائڈ جو ہیں وہ کمپرومائز کی طرف دیکھنا شروع کر دیں, اور ایک ریشنل طریقے سے جو لا کی انفورسمنٹ ہے اور جو لا کی کنٹرڈکشن ہے اس کے متعلق سوچیں.
اچھا عارف انصار صاحب, جو بتائیے کہ جب اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو جو بیرونی ملک ہوتے ہیں, بیرونی قوتیں ہوتی ہیں, وہ آپ کو ایک اسٹیٹ آف اسٹرینتھ ہوتی ہے اس سے نہیں دیکھتی, بلکہ آپ کچھ کمزور نظر آتے ہیں. کیا اس سے اس صورتحال سے امریکہ کی فورن پالیسی پر بھی کوئی اثر پڑتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے؟
جی بالکل جعفر صاحب, اس میں پھر ڈسٹریکشن پیدا ہوتی ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ملک جو ہے جو جس طرح آپ نے کہا کہ جس کی لیڈرشپ کے خلاف اگر اس طرح سے مسائل چل رہے ہوں یا انویسٹیگیشن ہو تو دوسرے ملک کو جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈسٹریکشن ہے, وہ ان کی معاملات پہ پوری طریقے سے کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہی, تو ان معاملات پہ بھی امپیکٹ پڑتا ہے. اور ظاہری بات ہے امریکہ کے ساتھ یہ ماضی میں اس طرح نہیں رہا, کم از کم ریسنٹ پاسٹ میں کچھ نہ کچھ مسئلے تو چلتے ہی رہتے ہیں, لیکن امیجیٹلی جب آپ نئی پریزیڈنسی آئے اور آتے ہی اس طرح کے معاملے آ جائیں تو وہ جو ظاہری بات ہے اس کا امپیکٹ ڈفرینٹ ہے. ابھی تو وہ پوری جو ان کی اپنی کیبنٹ تھی وہ بھی تیار نہیں ہوئی تھی, اور بہت سی پوزیشن جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹس میں ہیں یا اور اداروں میں ہیں وہ ایکٹنگ لیڈرشپ چل رہی ہے, تو وہاں بھی جو ہے مسئلہ ہے کہ کلیئر ڈائریکشن آف پالیسی کا جو ہے وہ تعین نہیں ہو پا رہا, تو یہ ملٹیپل لیول پہ یہ چیز امپیکٹ کر رہی ہے.
ڈاکٹر زبیر اقبال, یہ فرمائیے کہ مختلف قسم کی تحقیقاتیں چل رہی ہیں, انویسٹیگیشن چل رہی ہیں, سینٹ کی کمیٹی بھی کر رہی ہے, ہاؤس آف ایوار انوانگان کی بھی کمیٹی کر رہی ہے, اور ایک اسپیشل پروسیکیوٹر بھی کر رہا ہے وہ انکوائری, تو کیا یہ ساری ایک جگہ کنورج ہوں گی یا سب اپنے اپنے الگ نتائج اخذ کریں گے اور اپنے اپنے طور پر اس کو ایکشن لیں گے؟
دیکھیے اگر ہم ماضی کی طرف دیکھیں تو ماضی میں اس قسم کی جو انویسٹیگیشن ہوئی تھی آخر کار وہ سب کے سب کنورج ہو کے ایک کامن پوزیشن پہ آ گئی تھی. اس لیے ضروری یہی ہے کہ امید یہی رکھنی چاہیے کہ ایسا ہوگا, لیکن ایسا ہونے کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ جو اسپیشل پروسیکیوٹر بنایا گیا ہے اس کو واقعی انڈیپینڈنس حاصل ہو, اور اس کو واقعی جو ادارے ہیں وہ سپورٹ دیں ایسے ہی جیسے کہ دینی چاہیے. یقیناً جو کانگریس ہے وہ اپنے طریقے سے کام کرتی رہے گی, لیکن یاد رہے کہ کانگریس بھی انہیں وٹنسز کے ساتھ بات کرے گی جس کے لیے کہ جو اسپیشل پروسیکیوٹر بنایا گیا وہ کرے گا. تو ایسی کنڈیشن میں امید تو یہی ہونی چاہیے کہ وہ ایک کامن پوزیشن میں پہنچیں گے, اور کنورجنس ایسی ہوگی کہ اگر اسپیشل پروسیکیوٹر کچھ بڑی اہم قسم کی ڈسکوری کرتا ہے تو پھر وہ کانگریس کو اس کے مطابق بتا دے گا, جس کی وجہ سے پھر کانگریس اور جو اسپیشل پروسیکیوٹر وہ مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, تو کنورجنس پاسبل ہے.
اچھا اب اس سلسلے میں ایک آخری بات جو مجھے کرنی ہے, ابھی جو ہم بات کر رہے تھے امریکہ کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے, جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت قطر کی جو صورت حال ہے سعودی عرب اور اس کے تحت جو بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے, اور ٹرمپ صاحب نے بھی یہ بات تو کہی ہے کہ قطر کے لیے ان کو کہ فار قطر وی وانٹ یو بیک امنگ دا یونٹی آف ریسپانسبل نیشنز, یعنی ان سے یہ کہا گیا کہ جی آپ چونکہ دہشت گردیوں کو سپورٹ کرتے ہیں, جبکہ قطر میں امریکہ کا بہت بڑا فوجی اڈا ہے, کئی ہزار فوجی وہاں پر بیسڈ ہیں, اور اس سلسلے میں جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں ریکس ٹیلرسن, ان کا ایک جملہ ہے وہ سن لیجئے, اس کے بعد پھر بتائیں کہ کس طرح سے امریکہ کو اس پہ ری ایکٹ کرنا چاہیے.
The blockade is hindering US military actions in the region and the campaign against ISIS.
یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو بلاکیڈ ہوا ہے سعودی اور ان کے اتحادیوں کی طرف سے, اس نے امریکہ کی کارروائیوں کو, خاص طور پر آئی ایس ایس کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کو متاثر کیا ہے. عارف انصار صاحب, آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ کہاں جا رہی ہے, کس نہج پہ جا رہی ہے؟
جی جعفری صاحب, اس کو ہم پروجیکٹ ماضی میں بھی آپ کے پروگراموں میں کرتے رہے ہیں کہ جو وار اگینسٹ ٹیرر ہے, یہ تخریب کاری ہے, وہ یہ گلوبل پاور ٹسل کے ساتھ مکس ہو گئی ہوئی ہے ایک لیول پہ, دوسرے لیول پہ یہ جو ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف جو لڑائی ہے وہ بڑھتے بڑھتے انٹر اسٹیٹ کانفلکٹ کی طرف بڑھ رہی ہے. ظاہری بات ہے کہ وہاں پہنچی تو نہیں ہے, بعض صورت میں پہنچ بھی گئی شاید اگر ہم کہیں کہ جس طرح سے لیبیا, یمن, عراق کی سچویشن کو دیکھ یا شام کی سچویشن کو دیکھ کے کہا جائے, لیکن یہ ہے کہ اب جو جو ایریاز ابھی تک سیف تھے یا جی سی سی کا ایریا تھا جہاں پہ فی الحال کچھ طرح کا وہاں اثرات کلیئر نہیں تھے, یا ایران جہاں پہ ریسنٹلی واقعہ وہاں بھی ہوا ہے, تو یہ اس طرف بڑھ رہا ہے رجحان. اگر ہم اس پروجیکشن کو, ٹریجیکٹری کو اگر روکیں گے نہیں اس لیول پہ, وہ بڑھتے بڑھتے وہاں جا رہی ہے. اب ظاہری بات ہے کہ قطر کو بلیم کیا جا رہا ہے ایک لیول پہ, لیکن دوسرے تمام ملک, ترکی, سعودی یا دوسرے ممالک بھی تو کسی نہ کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کو سپورٹ کر رہے ہیں کسی نہ کسی جگہ پہ. تو ہم اس میں اب کس طرح سے ڈیفرینشیٹ کریں کہ اچھا کس گروپ کو سپورٹ کرنا ٹھیک ہے, کس گروپ کو سپورٹ کرنا غلط ہے. تو ایک لارجر لیول پہ جو ٹریجیکٹری ہے وہ خطرناک ہے کہ اگر ہم نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف لڑتے لڑتے انٹر اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف ایک لڑائی بن جائے, ملک آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں, تو وہ تو پھر ایک بالکل نقشہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے.
ڈاکٹر زبیر اقبال, سعودی امریکہ کے اتحادی ہے, قطر بھی اس لحاظ سے اتحادی امریکہ کے, وہاں امریکہ کی فوجیں بیسڈ ہیں اور بڑے پیمانے پر وہاں سے کاروائیاں ہوتی ہیں آئی ایس ایس کے خلاف اور دہشت گردوں کے خلاف. تو اس وقت جو امریکہ کا رول ہے آپ وہ کس طرح سے اس کو کیٹیگرائز کریں گے, کیا ہونا چاہیے اس صورتحال میں؟
دیکھیے پہلے تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو امریکہ کا رول پچھلے 6 مہینے سے تھا, اور بلکہ خاص طور پہ پچھلے 4 مہینے سے جو تھا, وہ بڑا انکنسسٹنٹ قسم کا تھا, کیونکہ وہ ایک کنسسٹنٹ پالیسی کے بیسس پہ وہ اس کو استعمال نہیں کر رہے تھے. وہ بس اسے کہنا چاہیے کہ فلائی بائی نائٹ قسم کی پالیسیز بنتی تھیں, وہ امپلیمنٹ ہوتی تھیں اور وہ خود بخود بدل جاتی تھیں اور باقی ملکوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کیا ہوا. اب بات دراصل یہ ہے کہ اگر امریکہ کو اپنا افیکٹونیس دکھانی ہے تو اس کے لیے امریکہ کو صرف انوالو ہی نہیں ہونا بلکہ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ باقی ممالک کے انٹرسٹ کیا ہیں اور کس حد تک وہ ممالک جو انٹرسٹ ہیں وہ امریکی انٹرسٹ کے ساتھ کنورج کرتے ہیں, اور اگر وہ کنورج نہیں کر سکتے تو کس صورت میں امریکی اپنے انٹرسٹ کو بدلنے کے لیے تیار ہے. ایسی ابھی تک کنڈیشن پیدا نہیں ہوئی, اور پریزمپشن نہیں ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہی ہوگا, اور چاہے وہ ہونے کے قابل ہو یا نہ ہو. تو ایسی کنڈیشن میں امریکہ کو بڑی حد تک اپنی پالیسی کو دیکھنا ہوگا. اس میں سب سے اہم بات یہ دیکھنی ہوگی کہ جن لوگوں کو آپ اپنے ایلائز کہتے ہیں وہ ایلائز کس لیے ہیں, کیا وہ ٹرانزیکشنل ایلائز ہیں کہ اسٹریٹجک ایلائز ہیں, اور اگر وہ ٹرانزیکشنل ایلائز ہیں تو پھر کس طریقے سے کمپرومائز پیدا ہو سکتے ہیں. اگر یہ بات نہ کی گئی اور ٹرانزیکشنل اور اسٹریٹجک ریلیشن شپس کو نہ بدلا گیا تو پھر خطرناک بات یہ ہے کہ بڑی حد تک جو باہر کے ملک ہیں, دوسرے ملک جو ہیں, وہ امریکہ کی طرف نظر نہیں دیکھیں گے بلکہ وہ اپنے طریقے سے سوچنا شروع کر دیں گے. ایسی کنڈیشن میں بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. جو قطر میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو سعودی عرب میں ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک کامن پوزیشن ابھی تک نہیں بنی جو کہ سبسٹانٹیو ہو اور تمام ملکوں کے انٹرسٹ کو کنورج کرتی ہو. یہ سب سے بڑا خطرہ ہے, کیونکہ اگر یہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو اس کو دوبارہ ریسٹور کرنے میں بہت وقت لگے گا اور بہت ریسورسز لگیں گے.
عارف انصار صاحب, سعودی بلاکیٹ جاری ہے, بائیکاٹ جاری ہے, اور بظاہر یہ نظر نہیں آتا کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں اس مسئلے کا کوئی حل نکل سکے گا. دوسری جانب سعودیز کو بڑے پیمانے پر ہتھیار بھی ملیں گے, ادھر ترکی اپنی فوجیں یا فوجی امداد دینے کے لیے تیار ہے قطر کو. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ ملٹری کنفرنٹیشن کی صورتحال پیدا ہو جائے گی؟
جی جعفر صاحب, وہی بات جو ہم نے کی تھی کہ ٹریجیکٹری اس چیز کی اچھی نہیں لگ رہی اور یہ اسی طرف بات بڑھ رہی ہے, اور جیسا ہم نے کہا کہ یہ کیمپین جو ہے اگینسٹ ایکسٹریمزم وہ مکس اپ ہوئی ہوئی ہے گلوبل پاور ٹسلز میں بھی اور جو دوسرے اسٹیٹ کے اپنے ہدایف ہیں, جیسے ہم شام میں دیکھ رہے ہیں. تو پہلے لیول پہ تو ہم نے میرا خیال آئیڈینٹیفائی اب کرنا پڑے گا کہ جو سچویشن بن چکی ہے وہ جس طرح سے ہے اسی طرح سے اس کو پیش کیا جائے, اس طرح سے نہ پیش کیا جائے کہ وہ جو نہیں ہے ٹھیک ہے, اس میں آئی ایس ایس بھی ہے, القاعدہ والے ایلیمنٹس ہیں, اس کے خلاف تو سب بھی اگریمنٹ میں ہیں, لیکن اس سے آگے جو ہے وہ اب جس طرح ذکر بھی ہوا کہ کنٹریز کے اپنے انٹرسٹ ہیں, وہ کس طرح سے عالمی طاقتوں کے ساتھ الائن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اور جس میرا خیال ہے کہ ایلیمنٹری لیول پہ تو یہی ہے کہ جب تک کہ روس اور امریکہ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ ہوتی, ان معاملات پہ, تو یہ معاملات اور خراب ہو سکتے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ اس میں پھر کرد والا ایلیمنٹ بھی ہے جس کی وجہ سے ترک انوالوڈ ہیں کیمپین میں, اور دوسری طرف پھر ظاہری بات ہے کہ شام کے فیوچر کے بارے میں سارے ایلیمنٹس انوالو ہیں کہ کیا اسد صاحب کی حکومت میں جانا ہے یا نہیں جانا. تو وہ معاملات جو ہیں وہ امریکہ روس کے لیول پہ ہیں, اگر وہ وہاں پہ اگریمنٹ ہو جاتا ہے کسی قسم کا تو پھر یہ دوسرے معاملات بھی شاید کسی نہ کسی حد تک ہینڈل کیے جا سکیں گے. لیکن ظاہری بات ہے پھر اس میں ترکی کی اپنی انگزائٹی ہے کرد کے لحاظ سے. تو ہم میرا خیال ہے اب صرف اس کو اسی لیول پہ ہینڈل نہیں کر سکتے کہ یہ کیمپین ایکسٹریمسٹ کے خلاف ہو رہی ہے, اور اسی کو سمجھ کے ہم اس کا حل بھی نکال لیں. یہ ایک پراکسی وار ہے اور ایک گلوبل پاور ٹسل ہے, اور اس کے سارے ایلیمنٹس اس میں انوالوڈ ہیں.
اچھا, میں اصل میں میرا اگلا سوال اسی حوالے سے تھا, آپ نے اشارہ کہا ہے جو گلوبل پاور ٹسل. میرا جو اگلا سوال ڈاکٹر زبیر اقبال آپ سے ہے وہ یہی ہے کہ کیا روس بھی اس سلسلے میں کوئی مثبت یا منفی کردار ادا کر رہا ہے اس پوری سچویشن میں؟
دیکھیے, روس ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے بیکاز وہ اسے ہے کہ یہ الائز جو ہیں یہ آپس میں لڑ کے اپنے آپ کو ویکن کر رہے ہیں, تو اس لیے روس اس میں کچھ شامل ہونے کے متعلق اپنے آپ کو ضروری نہیں سمجھتا. جہاں تک روس کا تعلق ہے وہ بیسیکلی یہ کرنا چاہتا ہے کہ جو یونٹی تھی الائز کے درمیان خاص طور پہ جی سی سی میں, اگر وہ ختم ہو رہی ہے تو اس کو ختم ہونے دے, کیونکہ اس سے روس کا فائدہ ہوتا ہے. تو روس ایکٹیولی جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں اس وقت کلیبریٹ نہیں کر رہا کسی ملک کے ساتھ, کیونکہ ان کے جو مقاصد ہیں وہ خود بخود پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں.
عارف انصار صاحب, جو قطر ہے اس کی جانب سے بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو ہماری جو ویب سائٹ ہے کی گئی ہے اس پر جو کچھ مٹیریل ڈالا گیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود اس کی بات سنی نہیں جا رہی. تو کیا یہ کوئی پری پلان تھا آپ کے خیال میں کہ کوئی بات بنا کر کوئی بہانہ بنا کر اس صورتحال کو پیدا کیا جائے؟
جس کا کہنا قبل از وقت میرا خیال میں یا کہنا کانفیڈنس کے ساتھ مشکل ہے کہ پری پلانڈ تھا یا نہیں ہے, لیکن جو فینومینن ایک چل رہا ہے کہ فیک نیوز کا جو فینومینن ہے کہ جس میں ظاہری بات ہے پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے آئی خبر, کس نے پیش کی, کیوں پیش کی, اس کی کتنی اوتھینٹیسٹی تھی, لیکن یہ ہے کہ اس سے معاملات تو خراب ہو ہی جاتے ہیں اور وہاں تک چلے جاتے ہیں کہ اس کے سارے کانسیکوینسز نکل آتے ہیں, جس طرح ہم امریکہ میں اپنا دیکھ رہے ہیں کہ روس کی انفلوئنس کی وجہ سے جو فیک نیوز کا ایک پورا فینومینن ہوا, یہاں تک کہ ایف بی آئی کے فارمر ڈائریکٹر جو تھے قومی صاحب نے, انہوں نے خود کہا کہ ان کو بھی ایک نیوز جو ملی وہ فیک نیوز تھی. تو یہ ایک فینومینن ہے, اور وہ اس کو میڈیا میں جو ہے کہ اتنی انفارمیشن سورسز پھیل گئے ہیں, ہر ایک اپنے انٹرسٹ کے مطابق ایک انفارمیشن پھیلا رہا ہے, تو وہ جو آبجیکٹیویٹی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اور اب میرا خیال ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے کہ ایک خبر کی اوتھینٹیسٹی اور کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنا اس سے پہلے کہ اس کے اوپر ایکشن لینے جانے شروع کر دیے جائیں.
ڈاکٹر زبیر اقبال, ایک آخری سوال میرے پاس تو 35 سیکنڈ ہے, اس پوری سچویشن کا اس ریجن کی اکانومی پر آپ کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے, یقینا شیشے کا تعلق ہے, اس میں اکنامک انٹیگریشن بہت ہو گئی تھی, تو اگر آپ اس میں ریسٹرکشنز لگاتے ہیں تو یقیناً جی سی کے علاقے میں یقیناً برا اثر پڑے گا. لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس سارے ایونٹ کے باوجود جہاں تک آئل اور گیس پاسز کا معاملہ ہے ان کو خاطر خواہ اثر نہیں ہوا, لیکن یہ ضرور ہے کہ ایکسچینج ریٹ پہ اثر پڑا ہے. لیکن جو میں دیکھ سکتا ہوں, ابھی اگر یہ پوزیشن یہاں سے اسٹیبلائز ہونا شروع ہو جائے تو اس کے اکنامک اثرات بہت کم ہوں گے.
ڈاکٹر زبیر اقبال, جناب عارف انصار صاحب, آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. سامعین, ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل, اور آپ کا میزبان تھا قمر عباس جعفری, جس سے اجازت دیجیے آئندہ پروگرام تک کے لیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.